السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے. میں ہوں اسد حسن. اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں پیر کی رات کے 8 بجے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں ایس بی معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
فوجی عدالتوں کے قیام اور انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل سے متعلق قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی میں بحث کا آغاز. پاکستان حالت جنگ میں ہے، وزیر داخلہ کا ایوان میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
تباہ شدہ کشتی پر مشتبہ دہشت گرد تھے ناقی اسمگلر، وزیر دفاع کا اصرار. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، جاوا سمندر میں 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے مسافر طیارے کی ملبے کی تلاش پیر کے روز بھی جاری. بہتر موسم کے سبب تلاش میں یہ موسم مددگار ثابت ہو رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں فوجی عدالتوں کے قیام کے بل پر بحث ہوئی، اور اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کی فوری سماعت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام اور انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت قوانین میں مجوزہ ترامیم کے مسودے پر قومی اسمبلی میں پیر کو بحث کا آغاز ہوا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ایسی حالت جنگ میں ہے جہاں دوسری جانب دہشت گرد اپنے ہر اقدام کو جائز سمجھتے ہیں. پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے قانون سازی کے بارے میں ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. چودھری نثار نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں صرف دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے.
پاکستان کا کوئی عام شہری ملٹری کورٹس میں اس کی ٹرائل نہیں ہوگی. کسی پولیٹیشین کی، کسی بزنس مین کی، کسی ٹریڈر کی، کسی میڈیا پرسن کی، حتیٰ کہ تمام سیکشنز آف سوسائٹی جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، ان کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوں گے جناب اسپیکر.
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں چلائے جانے والے ہر مقدمے میں ملزمان کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا.
ہر لحاظ سے ہر انسانی جان کو، خواہ وہ دہشت گردی کیوں نہ ہو، اس کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا. ہر کیس کو چھان بین کر کے ملٹری کورٹ میں بھیجا جائے گا، اور ملٹری کورٹس میں انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی بالکل پوری چھٹی اور گنجائش ہوگی.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ یہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے. پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے بل کے علاوہ آرمی ایکٹ 1992 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا تھا. نئی آئینی ترامیم کا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کے مرتکب اور دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کو تیزی سے نمٹانا اور شر پسند عناصر کی سرکوبی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہے. حکومت کی ایک حلیف جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو نئی آئینی ترامیم کے حوالے سے بعض تحفظات ہیں، اور اس جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کو حکومت سے کہا کہ موجودہ مسودہ قانون پر نظر ثانی کی جائے. مجوزہ آئینی ترامیم پر ووٹنگ کا عمل منگل تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. ترمیم شدہ آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان کے خلاف جنگ کرنے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے، سول و فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے، دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں منتقل کرنے اور مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ چلا کر سزائیں سنائی جا سکیں گی. مزید برآں اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی اسی قانون کے تحت کارروائی کی جا سکے گی. پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر 16 دسمبر کو طالبان کے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت نے پیر کے روز کشمیر میں سرحد کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ ان جھڑپوں میں 4 شہری اور 1 فوجی ہلاک ہو گیا. پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے ظفر وال سیکٹر میں، جو ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، شہری آبادی پر فائرنگ کی جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت کا کہنا ہے کہ شمالی کشمیر کے صائبہ سیکٹر میں پاکستانی فائرنگ سے 1 بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر کشیدگی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک مسائل کے حل کے لیے باہم بات چیت کا راستہ اپنائیں گے. تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
پیر کے روز امریکی محکمہ خارجہ میں معمول کی بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی نے کہا کہ ظاہر ہے امریکہ کو ان اطلاعات پر تشویش ہے۔ ترجمان نے دونوں طرف سے فائرنگ کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ ماضی میں دونوں ملک وفود کا تبادلہ کرتے رہے ہیں، ان اقدامات کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے حکام نے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ واقعے میں دونوں جانب دو افراد ہلاک اور کم از کم 8 زخمی ہوئے۔ ایک اور سوال پر ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں مفید تعاون جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے پاکستان کے دورے کی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ کیری لوگر برمن ایکٹ کے تحت پاکستان کے لیے امداد کے حوالے سے خاتون ترجمان نے کہا کہ کانگریس کی توثیق کا مرحلہ باقی ہے۔ اس بارے میں ترجمان نے مزید کہا کہ امداد کی پچھلی قسط 2013 میں جاری کی گئی تھی، گزشتہ سال کے ویور کا انتظار ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان اطلاعات میں کیا حقیقت ہے کہ پاکستان کو 53.20 کروڑ ڈالر کی رقم جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ دیگر کئی مدات میں پاکستان کی امداد جاری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسلام آباد میں امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور اس ماہ وزیر خارجہ جان کیری کے مجوزہ دورے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے پیر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں رواں ماہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے متوقع دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک مختصر سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم یہ کہہ چکی ہیں کہ رواں ماہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کا آئندہ دور ہوگا، جس میں جان کیری بھی شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس بارے میں تاریخوں کے تعین کے علاوہ دیگر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں، جن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے امریکہ سے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت دونوں ملکوں کی طرف سے تشکیل کردہ ورکنگ گروپوں کی سطح پر توانائی، دفاع، سلامتی سے متعلق امور اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کے بارے میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 2013 کے آخر میں امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تھا اور پاکستانی عہدیداروں کے مطابق صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات سے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں مدد ملی، جس سے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ایک نئی سمت کے تعین میں مدد ملی۔ گزشتہ نومبر میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکہ کا طویل دورہ کیا، جس میں ان کی امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں اور صدر اوباما کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اراکین کانگریس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور آئندہ ماہ وزیر خارجہ کے ممکنہ دورے کے بارے میں شہناز نفیس نے پروگرام ان دی نیوز میں جنرل طلعت مسعود اور یہاں امریکہ میں عارف انصار سے پروگرام میں گفتگو کی۔ جنرل طلعت مسعود نے کہا،
سال میں ایک تو افغانستان کا بہت اہم، اس کا ذکر بہت رہے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ دونوں ممالک جو ہیں تعاون کر سکتے ہیں تاکہ افغانستان مستحکم ہو۔ اور اس وقت جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں میں ملٹری آپریشن کر رہا ہے، اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اور بہتری آئی ہے اور آپ نے دیکھا ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان یہ توقع کرے گا کہ امریکہ جو ہے وہ جو امداد ہے وہ بھی جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر جس طریقے سے پاکستان کا جو فوکس ہے افغانستان اور انٹرنل تھریٹ کے اس سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ میرے خیال میں اس پر بات ضرور ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک بہت اہم عنصر ہے اس وقت پاکستان کی ڈیفنس کیپبلٹی کے لحاظ سے بھی اور اس خطے کی سلامتی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔
عارف انصار صاحب، پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات جو ہیں یہ امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے، خاص طور پر ایسے میں جب امریکہ افغانستان سے مکمل انخلا کے لیے بھی اعلان کر چکا ہے؟
امریکہ جو یہ اسٹریٹجک ٹاکس چل رہے ہیں پاکستان کے، یہ مطلب ایک براڈ اسپیکٹرم پہ چل رہے ہیں، پولیٹیکل، سیکیورٹی، اکنامک، تقریباً ہر چیز، انرجی، یہ اس کے اہم حصے ہیں اور اس میں ڈیفینس بھی آبویسلی ایک اہم کمپوننٹ ہے، تو انہی تمام موضوعات پر بات ہوگی ظاہری بات ہے، لیکن انایڈورٹنٹلی جو فوکس ہے وہ پرائمیسی جو ہے وہ ڈیفینس اور سیکیورٹی ٹائپ پہ چلی جاتی ہے، جو وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے اس پہ چلی جاتی ہے کہ اس میں کیا اسٹیٹس ہے اس وقت، جس طرح جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے، پشاور کا حادثہ ہوا ہے جس کے بعد ایک ڈائنامکس چینج ہوئی ہے، تو امریکہ یہ موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے گا، پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ جو خطے کے حالات چینج ہو رہے ہیں، جس نے آپ نے کہا کہ افغانستان سے وڈرال ہے، اس کے بارے میں بھی پاکستان کی طرف سے کچھ سخت بیانات بھی آئے ہیں، جو کچھ ریفلیکشن ہے، چینج ہے ماضی سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب امریکہ وہاں سے نکل جائے تو اس کا انحصار پاکستان پہ کافی ہے کہ وہ افغان ریکنسیلیشن میں بھی مدد کرے، فیسیلیٹیشن ہے یا جس طریقے سے بھی ہے، اس پہ بھی بات چیت ہوگی ظاہری بات ہے، پھر انڈیا کے ساتھ ضروری ہے کہ اس دوران جو ہیں حالات کام رہیں اور اقتصادی تعاون جو ہے وہ بڑے، امریکہ کی اپنی ایک ویژن ہے اس خطے کے لیے، جس کو نیو سلک روڈ پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات ہوتی ہے جو کہ خطے میں ہے، انرجی میں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک براڈر میٹنگ ہوگی، جس میں میں نے کہا کہ ایک امریکہ کی اپنی ویژن ہے جس کو وہ آگے لے جا رہا ہے، دوسری طرف وہ پاکستان کی پوزیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو کہ چینج ہوئی ہوں شاید، جو حالات دنیا کے چینج جس طرح سے اور خطے کے جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں، تاکہ انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن، ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جاوا کے سمندر میں 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے مسافر طیارے کے ملبے کی تلاش پیر کے روز بھی جاری رہی، اور بہتر موسم ایئر ایشیا کی فلائٹ 8501 کے ملبے اور مسافروں کی تلاش میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ تاہم عہدیداروں نے بتایا کہ اس جگہ زیر سمندر ارتعاش ابھی بھی بہت موجود ہے، اور پیر کو دیر گئے تک 37 نعشیں برآمد کر لی گئی تھیں۔ مزید تفصیلات جانیے وائس آف امریکہ کے لیے رون کاربن کی رپورٹ میں خالد حمید کی زبانی۔
جاوا کے سمندر میں 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے مسافر طیارے کے ملبے کی تلاش پیر کے روز بھی جاری رہی، اور پرسکون سمندر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تلاش کاروں نے اپنی مہم کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس جگہ زیر سمندر ارتعاش ابھی بہت تیز ہے، جہاں خیال ہے کہ جہاز کا ملبہ موجود ہے اور غوطہ خور خود نیچے نہیں جا سکتے۔ تلاش کی مہم اب 9 روز میں داخل ہو گئی ہے، اور 3 مزید لاشوں کے بازیاب ہونے کے بعد کل ملنے والی لاشوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے 13 کی شناخت ہو سکی ہے۔ پچھلے پورے ہفتے خراب موسم تلاش کی راہ میں حائل رہا۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہوا جب ایئر بس A320 جس پر 162 افراد سوار تھے انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہی تھی، جب یہ طوفان کی زد میں آ گئی۔ ابھی تک اس حادثے کا باقاعدہ سبب معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ انڈونیشیا کے نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ ہینری بومبونگ سولیتسکو کا کہنا ہے، روسی غوطہ خوروں سمیت غوطہ خور ابھی تک پانی میں نہیں جا سکے ہیں۔ صرف 2 غوطہ خور غوطہ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن زیر سمندر پانی میں ارتعاش اتنا زیادہ ہے کہ یہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھے انڈونیشیا کے نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ کے الفاظ۔ خالد حمید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
22 بوسٹن میراتھن کے مشتبہ حملہور 21 سالہ ذاکر سرنائیو کے مقدمے کے لیے جیوری کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ جیوری کے ارکان کا انتخاب بوسٹن میں وفاقی عدالت کے 1200 افراد میں سے کیا جا رہا ہے۔ جیوری کے لیے 6 ارکان اور ان کے متبادل 6 مزید افراد کا انتخاب کیا جائے گا۔ سرنائیو اس دوران اپنے وکیلوں کے ہمراہ جیوری اسمبلی روم میں بیٹھے، اگر ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں موت کی سزا ہو سکتی ہے، انہوں نے جرم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے ہراساں کرنے کے لیے لگاتار فائرنگ کے باوجود امریکی فوجیوں نے شورش زدہ صوبے عنبر میں بیس پر عراقی سیکیورٹی فورسز کو تربیت دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ پینٹاگان میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ سنیے مدثر منظر سے۔
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگان کے ترجمان کرنل سٹیو وارن نے بتایا ہے کہ امریکہ کے تقریباً 320 سروس ممبر امبر صوبے کی الاسد بیس پر تعینات کیے گئے ہیں۔ وہ عراقی سیکیورٹی فورسز کو منصوبہ بندی میں مشاورت اور معاونت فراہم کرتے ہیں، جبکہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی جانب سے اس اڈے کے آس پاس مسلسل گولہ باری ہوتی رہتی ہے، لیکن وارن کہتے ہیں کہ دشمنوں کے حملے محض پریشان کرتے ہیں۔
They have thus far been wholly ineffective. No US personnel, no US equipment.
اب تک یہ مکمل طور پر غیر مؤثر رہے ہیں، ان سے نہ تو کوئی امریکی اہلکار اور نہ ہی کوئی ساز و سامان متاثر ہوا ہے۔ وارن کہتے ہیں کہ الاسد پر عراق کے 7th ڈویژن کے لیے امریکی ٹریننگ کا آغاز 20 دسمبر کو ہوا۔
The mission is focused on mission support planning, information and intelligence fusion, close
اس مشن میں توجہ مشن کی جانب سے مدد، اطلاعات اور انٹیلیجنس کو ملا کر دیکھنے، فضائی سطح پر قریبی امداد کی مربوط کاروائیوں اور سیکیورٹی کی حکمت عملی میں مجموعی طور پر پیش قدمی پر مرکوز رہتی ہے۔ عراق میں دوسرے مقام پر تقریباً 170 امریکی فوجی اہلکار کیمپ تاجی میں عراقی سیکیورٹی فورس کی 4 بٹالین کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مقام بغداد کے باہر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 2 تربیتی مقامات اربل اور بسمایا میں قائم کیے جا رہے ہیں، تاہم پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی مزید کئی ہفتوں تک کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب لیگ لیبیا میں انتشار کی حالت کے بدتر صورت اختیار کرنے کو روکنے کے لیے اقدامات یا ڈائیلاگ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیگ میں لیبیا کے نمائندے ملکی فوج کو مسلح کرنے کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ملک میں تیل کے انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یورانین کی رپورٹ سنیے۔ لیبیا میں بحران پر تبادلہ خیال کے لیے عرب لیگ کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا جب ملک میں حریف رہنماؤں کے درمیان وہ قومی مذاکرات پھر ملتوی ہو گئے جن کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرابی نے قاہرہ کانفرنس کے مندوبین کو بتایا کہ لیبیا کے تنازع کا حل لیبیا کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ایسا حل ہونا چاہیے جو ملکی خود مختاری اور سالمیت سے بھی مطابقت رکھتا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیگ لیبیا کی قانونی طور پر منتخب پارلیمنٹ اور اس سے وجود میں آنے والی حکومت کا احترام کرتی ہے۔ العرابی نے زور دے کر کہا کہ اس عمل میں شریک ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کے اصولوں کا احترام کرے اور تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کر دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبیا کی سرزمین پر تمام طرح کے ایسے دہشت گرد اقدامات کے خلاف فیصلہ کن پوزیشن اختیار کی جائے جن سے ملک میں انتشار اور سیاست اور سیکیورٹی کے شعبوں میں خلیج پیدا ہوتا ہے۔ عرب لیگ میں لیبیا کے نمائندے ایمبیسڈر اشر بو رشد نے کہا کہ قتل و غارت گری بند کرانے کے لیے فوری طور پر فوجی اقدام لیا جائے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ لیبیا کی فوج کو مسلح کرنے میں مدد دے۔
وكلما تاخر حسم المعركه عسكريا ضد تلك الميليشيات الغاشمه ازداد تغولها وتقلصت فرص الحل السياسي للازمه من خلال الحوار وطاوله
کہہ رہی ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی تاخیر کا مطلب ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل کے امکانات مسدود ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ ان عناصر پر پابندی عائد کرے جو انفراسٹرکچر تباہ کر رہی ہیں اور تنازع کے حل کو خراب کر رہی ہیں۔ لیبیا میں پارلیمنٹ کے اسپیکر عقلا صالح کا انتخاب گزشتہ جون میں ہوا تھا۔ وہ عرب لیگ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لیبیا کے آئل کے انفراسٹرکچر کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کرے۔ ان کے بقول عسکریت پسندوں کے ہاتھوں تیل کے ذرائع کو قابل ذکر حد تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ سوالے نے ترکی پر الزام عائد کیا کہ وہ فجر لیبیا نامی گروپ کی مدد کر رہا ہے جس نے گزشتہ سال طرابلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان عسکریت پسندوں نے وہاں حکومت قائم کر رکھی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ نائجیریا میں عینی شاہدین اور فوجی حکام نے بتایا کہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال مشرق میں فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا اور درجنوں شہریوں اور فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس بارے میں تفصیلات کے وہاں کیا واقعات پیش آئے واضح نہیں ہیں۔ تاہم کثیر قومی افریقی فورس نے باگا کے قصبے میں اس وقت یہ اڈا خالی کر دیا جب وہ انتہا پسندوں کو اس سے دور رکھنے میں ناکام ہو گئے۔ علاقے سے فرار حاصل کر کے پڑوسی ملک چاڑ جانے والے شہریوں نے بتایا کہ مسلح افراد نے درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا جبکہ متعدد دیگر جھیل چاڑ عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو جو 10,800 افراد پر مبنی ہے مرحلہ وار کم کرے گا۔ 2 سال تک افغانستان کے اندر اپنے فوجیوں کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ نئے افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ صدر باراک اوباما کو سال 2016 کے آخر تک اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حتمی مدت کو کوئی کٹر اصول نہیں ہونا چاہیے ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ اگر یوکرین میں بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو تو جواباً روس کے خلاف پابندیاں ختم کر دی جانی چاہیے۔ مسٹر اولاند نے فرانس کے ریڈیو اسٹیشن فرانس سینٹر کو پیر کے روز بتایا کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات میں جو اس ماہ کے آخر پر ہوں گے شرکت کریں گے، بشرطیکہ یوکرین کی حکومت اور روس کے حامی باغیوں کے درمیان تنازع کے خاتمے میں کوئی پیش رفت ہو۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیوں کو مناسب قرار دیا ہے جبکہ پیونگ یانگ نے انہیں نقصان دہ قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ سنیے بیجت جلالی سے۔
جنوبی کوریا کی وزارت اتحاد کے ترجمان لم بیونگ چول نے پیر کے روز کہا کہ سول نئی پابندیوں کو مناسب اقدام سمجھتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی کوریا کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شمالی کوریا نے اتوار کے روز امریکہ کے اس اقدام کو جارحانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جس کا مقصد محض ندامت چھپانا تھا۔ حالانکہ اس بارے میں بیان کے اندر کہا گیا ہے کہ امریکہ کی چھان بین کے نتائج پر بین الاقوامی سطح پر شبہ اور تذبذب پایا جاتا ہے۔ امریکہ کی چھان بین کے تحت شمالی کوریا کو نومبر میں سونی پکچرز پر سائبر حملے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ پیونگ یانگ نے اس ہیکنگ کے بارے میں امریکہ کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر چھان بین کرنے کی پیشکش کی تھی۔ گارڈینز آف پیس یا امن کے محافظ کہلانے والے ایک گروپ نے اس سائبر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے کا تعلق سونی پکچرز کے فلم دا انٹرویو کی ریلیز سے تھا۔ یہ ایک مزاحیہ فلم ہے جو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی ہلاکت کے ایک فرضی قصے پر تیار کی گئی ہے۔ پیونگ یانگ نے اس فلم کی مذمت کی تھی، اگرچہ سونی کی ہیکنگ میں کسی بھی طور اپنے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ سونی پر اس سائبر حملے کے نتیجے میں حساس معلومات کھلے عام جاری کر دی گئیں اور میڈیا کمپنی کی آمدن کو نقصان پہنچا۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی امریکہ کا چھان بین کا وفاقی ادارہ ہے، جس نے گزشتہ ماہ 19 تاریخ کو اپنے ایک بیان میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شمالی کوریا کی حکومت اس کے لیے ذمہ دار تھی اور جس کے لیے میلویئر اور انفراسٹرکچر کے تجزیے کا حوالہ دیا گیا۔ تاہم سائبر ماہروں کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیا رپورٹوں میں اس بارے میں شکوک و شبہات اٹھائے گئے ہیں کہ پیونگ یانگ اس میں کس حد تک ملوث تھا۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعے کے روز ان 3 اداروں کی شناخت دی ہے۔ ان میں شمالی کوریا کا انٹیلیجنس کا ادارہ اور 10 افراد بھی شامل ہیں۔ ان افراد کا تعلق اسلحے کی برآمد سے ہے۔ ہدف بنا کر کی جانے والی پابندیوں میں امریکہ کے اقتصادی نظام تک رسائی سے انکار بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ جیک لیو کا کہنا ہے کہ ان اقدام سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں اور کاروباری اداروں کا دفاع کرنے کے لیے وسیع تر اقدامات کرے گا اور اپنی اقدار کو نقصان پہنچانے کی کوششوں یا پھر امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ لاحق کرنے کی کوششوں کا بخوبی جواب دے گا۔ صدر باراک اوباما نے اضافی پابندیوں کو شمالی کوریا کی جاری اشتعالی، عدم استحکام کا شکار کرنے والی اور مخاصمانہ کارروائیوں اور پالیسیوں کا رد عمل قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس جوابی کارروائی کو متناسب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محض پہلا قدم ہے۔ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سبکدوش ہونے والے چیئرمین رابرٹ مینینڈیز نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن سی این این کے پروگرام سٹیٹ آف دا یونین وتھ کینڈی کراؤلی میں کہا کہ یہ پابندیاں پہلا اچھا قدم ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ امریکہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ شمالی کوریا کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست میں واپس شامل کرنے کے بارے میں غور کرے۔ واشنگٹن میں قائم کوریا اکنامک انسٹیٹیوٹ کے ٹرائے اسٹینگورون کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں سے 2 مقاصد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے 2007 میں امریکہ کے اس فیصلے کا حوالہ دیا جس کے تحت مکاؤ میں قائم بانکو ڈیلٹا ایشیا یا بی ڈی اے کے ساتھ تعلقات کو اس لیے ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ مبینہ طور پر شمالی کوریا کے ساتھ کاروباری لین دین کرتا تھا۔
There will probably be a small short-term to maybe medium-term financial hit for the North Koreans, which seems to be
Washington mein qaim Korea Economic Institute ke Troy Stangeron kehte hain ki America ke is ikdam se shimali Korea ke logon ko mukhtasar muddat se darmiyani muddat tak mamooli nuksan pahunchega aur maloom hota hai ki yahi Obama intizamiya kar bhi rahi hai. Mera khayal hai ki wo ek mutanasib raddamal ka jaiza le rahe hain kyunki isse Sony Pictures ko nuksan uthana pada. Isliye hum shimali Korea ko bhi nuksan pahunchane کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر دور رس اثرات کی بات کریں تو بی ڈی اے کے بعد شمالی کوریا نے رقم کے لین دین سے متعلق اپنے انداز میں تبدیلی کر لی تھی انہوں نے رقم کی مقدار کو کم رکھا اور اسے مختلف ذرائع سے متحرک رکھا جو مستقبل میں اقتصادی پابندیوں سے بچنے کی کوشش تھی میرا خیال ہے کہ ممکن ہے اس سے مختصر عرصے کے لیے ان کے اسلحے کی فروخت میں کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی اور وہ اسی نمونے پر مختلف انداز میں کام کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح لمبے عرصے کے حوالے سے ان پابندیوں کے اثرات کم ہی رہیں گے سٹینگرون کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست میں دوبارہ شامل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اقتصادی پابندیاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں اس تناظر میں کہ صدر اوباما نے سونی پر حملے کو سائبر وینڈلزم یعنی سائبر تخریب کاری قرار دیا شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے نئے سال کے موقع پر کہا تھا کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ بات چیت اور تعاون میں اضافے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے جنوبی کوریا نے بھی شمالی کوریا کے ساتھ اعلی سطح کی ملاقاتوں کی پیشکش کر رکھی تھی سٹینگرون یہ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال پر نئی پابندیوں سے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ اس صورتحال کو اسی کی حدود میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں کوریائی ملکوں کو مسلسل رابطہ رکھنے کے لیے بتدریج آگے بڑھنے کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے بیجے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے تائی ایم ون نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں ایما کا کہنا ہے کہ تھائی ایم ون نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلا دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ تائی ایم ون نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے
this is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy to target
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے اس تائی ایم ون نامی پروٹین کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جرنل سیل رپورٹس میں شائع ہوئی ہے شہناز نفیس وائس آف امریکہ واشنگٹن
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
خبروں کے غور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے دو مختلف مقدمات میں 5 ملزمان کی سزائے موت کا عدم قرار دے دی۔ تفصیلات محمد اشتیاق سے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور لاہور ہائی کورٹ نے دو مختلف مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی طرف سے 5 ملزمان کو سنائی گئی موت کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے راولپنڈی کی ایک امام بارگاہ پر حملہ کرنے کے الزام میں 4 افراد کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں 2002 میں امام بارگاہ شاہ نجف پر خودکش حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک جبکہ 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں پولیس نے 4 افراد حافظ نصیر، حبیب اللہ، طاہر محمود اور فضل حمید کو گرفتار کیا تھا، جنہیں بعد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ملزمان کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اس بارے میں پیر کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سزا سناتے وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عباد الرحمان اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سنایا۔ ملزمان کے وکیل کا موقف تھا کہ ان کے موکلین کو محض شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا، جبکہ وکیل استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ امام بارگاہ شاہ نجف پر حملے میں 4 ملزمان کا کردار سہولت کار کا تھا۔ ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اغوا برائے تاوان اور قتل کے ایک مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے سزا پانے والے مظہر حسین کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ناکافی شواہد کی بنا پر مظہر حسین کی سزا کالعدم قرار دی۔ پاکستان میں ان دنوں سزائے موت پر عمل درآمد کا معاملہ موضوع بحث ہے۔ پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے 2008 سے ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ دہشت گردی کے جرائم میں عدالتوں سے سزائیں پانے والے 7 مجرموں کو حالیہ دنوں میں پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں پنجاب کے سابق مقتول گورنر سلمان تاثیر کی برسی کے موقع پر شمع روشن کرنے کی تقریب میں چند نامعلوم افراد نے ہنگامہ کر دیا۔ اعلی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
اتوار کی رات لبرٹی مارکیٹ لاہور کے گول چکر پر سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی برسی کے حوالے سے شمع روشن کرنے کی تقریب کو حکام کے کہنے کے مطابق نامعلوم افراد نے ہنگامہ آرائی کی نظر کر دیا، جس کی وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے یہ کہتے ہوئے مذمت کی ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو اپنے چاہنے والوں کی رسوم ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ 4 برس پہلے پنجاب کے اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر کو توہین مذہب کے قانون میں اصلاحات کا مطالبہ کرنے پر ان کی اپنی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ ممتاز قادری نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اسی سال انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ممتاز قادری کو موت کی سزا سنا دی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جس وقت سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد لبرٹی چوک پر شمع روشن کر رہے تھے تو اچانک ڈنڈے لہراتے ہوئے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے برسی کی تقریب کو تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے پوسٹر اور بینر پھاڑ دیے، وہاں موجود لوگوں پر تشدد کیا اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے فرار ہو گئے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ حکومت کو سلمان تاثیر کی برسی پر حملہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کر کے اپنی ساکھ بحال کرنی چاہیے۔
روس کہتے ہیں، فوج بھی کہتی ہے، سول حکومت بھی کہتی ہے، وزیر اعظم اور چیف منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہم سرپسندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ختم کریں گے، کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف حکومت ایکشن لے گی اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کے لیے.
ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا کہ حکومت کو سلمان تاثیر کی برسی کی تقریب پر حملہ کرنے والے ان لوگوں میں تلاش کرنے چاہیے جنہوں نے سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں پھانسی پانے والے ان کے گارڈ ممتاز قادری پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی تھیں. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
بھارت کے وزیر دفاع نے بھارتی دفاع نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تباہ شدہ کشتی پر مشتبہ دہشت گرد تھے. ان کا کہنا ہے کہ کشتی پر سوار سمگلر تھے. کشتی میں سوار افراد کے بارے میں بھارت متنازع بحث چھڑ گئی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں ہیں.
وزیر دفاع منوہر پریکر نے کہا ہے کہ گجرات میں پوربندر ساحل سے دور جو مبینہ پاکستانی کشتی پکڑی گئی تھی اور جو تباہ ہو گئی اس کا دہشت گردی سے مشکوک رشتہ ہے. انہوں نے پیر کے روز نئی دہلی میں وزارت دفاع کے ایک پروگرام کے موقع پر الگ سے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کچھ قیاس آرائیاں ہیں مگر میں ان کا حصہ بننا نہیں چاہتا. میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کشتی پکڑی گئی تھی وہ ماہی گیر کشتیوں کا معمول کا راستہ نہیں. پریکر نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہ کشتی پر اسموگلر تھے کہا کہ وہ ان کو مشتبہ یا ممکنہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پکڑے جانے کے بعد کشتی میں آگ لگانے کا خود کچھ قدم اٹھایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت پکے تھے اور اس سے مشتبہ دہشت گردانہ تعلق کا اشارہ ملتا ہے. ان کا یہ بیان 26/11 جیسے حملے کو ناکام بنانے کے دعوے پر اٹھے سوال کے بعد سامنے آیا ہے. میڈیا کے ایک حلقے میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ساحلی حفاظتی دستوں نے ایک دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا ہے جبکہ دوسرے حلقے نے اس پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ کشتی پر دہشت گرد نہیں بلکہ اسموگلر سوار تھے. ایسی رپورٹیں بھی ہیں کہ وہ ایک ماہی گیر کشتی تھی اور اس پر غیر قانونی اشیاء رہی ہوں گی. پاکستان نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ کشتی اس کی تھی. اس کا کہنا ہے کہ اسے بدنام کرنے کے لیے یہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے. کانگریس پارٹی نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو صاف کرے اور اگر اس پر دہشت گرد تھے تو ان کا تعلق جس تنظیم سے تھا اس کا نام بتائے. بی جے پی نے کانگریس کے اس بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پاکستان کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے اور اس کی بولی بول رہی ہے. اس نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی سے کہا کہ وہ بتائیں کہ کیا وہ اپنے پارٹی لیڈروں کے موقف کی تائید کرتے ہیں. ادھر دہلی کے کثیر الاشاعت انگریزی اخبار نے کراچی میں پولیس تحقیقات کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ قلندر نامی تباہ شدہ کشتی کا ملاح لیاری کا یعقوب بلوچ ہے جو منشیات مافیا ہے. اخبار کے مطابق اس کے ممکنہ تینوں ساتھی جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کام کرتے ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ عسکریت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں عراق کی مزید امداد کرے گا. سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مارسر کی رپورٹ. نیلوفر مغل سے.
آسٹریلیا کی حکومت شمالی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی قیادت والے فضائی حملوں میں پہلے ہی شامل ہے. آسٹریلیا نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ 200 اسپیشل فورسز بھی عراق بھیجے گا جو عراقی فوج کے لیے بطور مشیر کام کریں گے. پیر کے روز ٹونی ایبٹ نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے بغداد کا اپنا پہلا دورہ کیا. انہوں نے اپنے ہم منصب حیدر الابادی سے وعدہ کیا کہ آسٹریلیا سنی عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے جو ممکن ہوگا وہ کریں گے جنہوں نے عراق اور ہمسایہ شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے. ان کے الفاظ ہیں،
عراق is a country which has suffered a very great deal. First,
مسٹر ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ عراق ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت سے مسائل جھیلے ہیں. پہلے عشروں پر محیط صدام حسین کی آمرانہ حکومت اور پھر بد نظمی اور ابتری، جس کے بعد امریکی قیادت والا حملہ اور حالیہ دنوں میں فساد اور تاریک دور جو داعش کے نتیجے میں شمالی عراق کو وراثت میں ملا ہے. وزیر اعظم ٹونی ایبٹ مزید کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو شکست دینا نہ صرف عراق کے لیے ایک جدوجہد ہے بلکہ عالمی جنگ ہے. بغداد کے اپنے پہلے غیر اعلانیہ دورے میں مسٹر ایبٹ نے عراقی صدر فواد معصوم سے بھی ملاقات کی. یہاں انہیں امریکی اور آسٹریلوی فوجی کمانڈروں نے بریفنگ دی. انہوں نے عراق میں آسٹریلوی فورسز کے ساتھ فوجی اڈوں پر بھی وقت گزارا. آسٹریلیا ہزاروں غریب عراقی عوام کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پر 4 ملین کی امداد دے گا. یہ غریب لوگ بے گھر ہیں اور دہشت گرد حملوں میں ان کے گھر بار اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے مسئلے پر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر روس کے خلاف پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے. پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برینڈ کی رپورٹ، اسد نذیر کے زبانی.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنے ایک طویل ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ نے روس کے خلاف جو پابندیاں عائد کی ہیں ان سے نہ صرف روس متاثر ہوا ہے بلکہ یورپ کی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے.
Il faut parler à Poutine, je l'ai fait. Mais en même temps, il faut parler clairement. Il faut lui dire ce que nous voulons.
فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ روس کے صدر کو اپنے اقدامات ختم کرنے ہوں گے. دوسری طرف ہمیں نئی پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یوکرین کے مسئلے پر مناسب پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر عائد شدہ پابندیوں کو اٹھا لینا چاہیے. واضح رہے کہ پچھلے سال روس کی جانب سے کرائمیا کے انضمام اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی روسی حمایت کے جواب میں یورپ اور امریکہ نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں، مگر اب یورپ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان پابندیوں کے منفی اثرات یورپی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں. فرانس کے صدر نے اپنے اس انٹرویو میں داخلی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. ان میں فرانس کی بگڑتی ہوئی معیشت، مشرق وسطی کے حالات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسائل شامل تھے. یونان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا،
Les Grecs, ils sont libres de décider souverainement de leur gouvernant. C'est le sens de l'élection qui va avoir lieu à la fin du mois de janvier.
مسٹر وولون کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا انحصار یونان پر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اسے یورو زون میں شامل رہنا چاہیے یا نہیں. تاہم یونان کو چاہیے کہ وہ یورپی وعدوں کا احترام کرے. اس ماہ یونان میں اس کے بارے میں رائے شماری ہو رہی ہے کہ آیا یونان کو یورو زون میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تائیوان کے سابق صدر کو ان کی شدید دلالت کی بنیاد پر پیرول پر رہا کر دیا گیا. تائیوان سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رالف جینی کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی.
تائیوان کے سابق صدر چن شوئی بیان جیل سے نکل کر جنوبی تائیوان میں اپنے آبائی گھر روانہ ہوئے. وہ بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور کرپشن سے متعلق دیگر الزامات کے تحت 20 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. ابھی ان کا 6ٹا سال ہے. ان کے وکیل شن لی کا کہنا ہے کہ وہ دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ شدید ڈپریشن میں بھی مبتلا ہیں. ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر کی صحت بہت حد تک خراب ہو چکی ہے. وہ ویل چیئر پر ہیں اور چھڑی استعمال کرتے ہیں. وکیل نے مزید کہا کہ 15 طبی ماہرین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جیل سے باہر علاج کیا جانا ضروری ہے، اور یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جانا چاہیے. وزارت انصاف کی ایجنسی آف کریکشنز نے پیر کے روز کہا کہ مسٹر چن گھر پر رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی اعصابی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ان کا علاج جیل میں کرنا ناممکن ہے. ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے اس فیصلے میں انصاف اور انسانیت کو مد نظر رکھا ہے. گزشتہ ہفتے 15 طبی ماہرین کی ایک ٹیم نے تجویز پیش کی کہ ایجنسی کو میڈیکل پیرول دینا چاہیے. نائب وزیر انصاف چنگ منگ تانگ نے ایک نیوز کانفرنس میں طبی ماہرین کے نتائج کا خلاصہ پیش کیا. ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چن شوئی بیان کی اعصابی صحت شدید خراب ہے. وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے. انہیں مسلسل مدد اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ طبی علاج جیل میں مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا ہے. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابق صدر کا میڈیکل پیرول اپوزیشن پارٹی کے حامیوں کے ایک دھڑے کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوگا، جو یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی ہے. لیکن ان کی پارٹی سے تائیوان کی سیاست پر بڑے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جاوا کے سمندر میں 28 دسمبر کو تباہ ہونے والے مسافر طیارے کے ملبے کی تلاش پیر کے روز بھی جاری رہی اور بہتر موسم ایئر ایشیا کی فلائٹ 8501 کے ملبے اور مسافروں کی تلاش میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس جگہ زیر سمندر ارتعاش ابھی بھی بہت تیز ہے جہاں خیال ہے کہ جہاز کا ملبہ موجود ہے اور غوطہ خور نیچے نہیں جا سکے. پیر کو دیر گئے تک 37 نعشیں برامد ہو چکی تھیں. بوسٹن میراتھن کے مشتبہ حملہ آور اور 21 سالہ ذاکر سرنائب کے مقدمے کے لیے جیوری کا انتخاب کیا جا رہا ہے. جیوری کے ارکان کا انتخاب بوسٹن میں وفاقی عدالت کے 1200 افراد میں سے کیا جا رہا ہے. جیوری کے لیے 6 ارکان اور ان کے متبادل 6 مزید افراد کا انتخاب کیا جائے گا. نائجیریا میں عینی شاہدین اور فوجی حکام نے بتایا ہے کہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال مشرق میں فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور درجنوں شہریوں اور فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کہ وہاں کیا واقعات حقیقت میں پیش آئے واضح نہیں ہیں. تاہم کثیر قومی افریقی فورس نے باگا کے قصبے سے اس وقت یہ اڈا خالی کر دیا جب وہ انتہا پسندوں کو اس سے دور رکھنے میں ناکام ہوئے. علاقے سے فرار حاصل کر کے پڑوسی ملک چاڈ جانے والے شہریوں نے بتایا کہ مسلح افراد نے درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا جبکہ متعدد دیگر افراد جھیل چاڈ عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی موجودہ فوجی موجودگی کو جو 10,800 افراد پر مبنی ہے مرحلہ وار کم کرے گا اور 2 سال تک افغانستان کے اندر اپنے فوجیوں کو مسروق رکھنا چاہتا ہے. نئے افغان صدر اشرف غنی نے اتوار کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ صدر باراک اوباما کو سال 2016 کے آخر تک اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ حتمی مدت کا کوئی کٹا رسول نہیں ہو سکتا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ اگر یوکرین میں بحران کے خاتمے سے مذاکرات کے حل میں پیش رفت ہو تو جواباً روس کے خلاف پابندیاں ختم کر دی جانی چاہیے. مسٹر اولاند نے فرانس کے ریڈیو اسٹیشن فرانس انٹر کو پیر کے روز بتایا کہ بین الاقوامی مذاکرات میں اس ماہ کے آخر پر ہوں گے جس میں وہ شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور پیش خدمت امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پہلی بار 22 دسمبر کو صرف اور صرف شمالی کوریا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ماضی میں شمالی کوریا کے بارے میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی. حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے شمالی کوریا کے بارے میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں شمالی کوریا کی حکومت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی تھی. اس قرارداد کی بنیاد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ تھی جس میں شمالی حکومت کے مظالم کی تفصیل بیان کی گئی تھی. کونسل نے 200 سے زیادہ متاثرین، عینی شاہدین اور سابق سرکاری اہلکاروں کے انٹرویوز کیے اور عام سماعتوں میں 80 افراد نے گواہیاں پیش کیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے کہا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بھیانک خواب کی طرح ہے. ایک سابق قیدی نے بتایا کہ اس کو اس قدر بھوکا رکھا جاتا تھا کہ وہ جانوروں کے چارے میں سے بھٹے کے ٹکڑے تلاش کر کے پیٹ کی آگ بجھاتی تھی. اس خاتون نے بتایا کہ اسے ہر قسم کا گوشت زندہ یعنی کچا کھانا پڑتا تھا اور اسے گھاس پھوس کھا کر گزارا کرنا پڑا. 22 دسمبر کو ہونے والے تاریخی اجلاس میں کونسل کے اراکین اور اقوام متحدہ کے اراکین کے درمیان مکمل ہم آہنگی دیکھنے میں آئی. انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نہ صرف افسوسناک قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا نے علاقے اور بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے بھی خطرات پیدا کر دیے ہیں. ایک بیان میں امریکی سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ان پامالیوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جواب دہ بنایا جائے. شمالی کوریا جیسے ان ممالک کے مظالم کی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ وہ موقع ہے جب ہم سب کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ عامر بین الاقوامی برادری کو خاموش کرنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی پالیسی کو ایک ایسا ذریعہ سمجھتے ہیں جن سے ان کے حوصلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. شمالی کوریا نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سنگین ارتکاب کیا ہے. امریکہ اس بات پر بھی زور دیتا رہے گا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے میکانزم کے ساتھ واضح طور پر تعاون کیا جائے. سفیر پاور نے کہا کہ ان شدید بدعنوانیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا بے ضمیری ہے. ہماری خاموشی کبھی بھی شمالی کوریا کی حکومت کو ان بدعنوانیوں سے باز نہیں رکھ سکتی، اور نہ یہ خاموشی بین الاقوامی برادری کو محفوظ رکھ سکے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ انٹرنیٹ اور تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی سے جہاں حالات حاضرہ اور خبروں تک رسائی کے طریقے کار بھی تبدیل ہو رہے ہیں، وہیں پر صحافیوں کے کام کرنے کے طریقوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب پہلے کے مقابلے میں رپورٹیں کہیں منفرد انداز میں پیش کی جا سکتی ہیں۔
Save the bearer's life.
You never think of one getting this close to dying, and then two, you never think of you actually having your life saved.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے ایک اسکول میں آئندہ بننے والے صحافیوں کو نئے طرز کی جرنلزم سکھائی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلزبتھ لی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جب فیڈ ملر کالج میں جرنلزم پڑھنا چاہتی تھی تو انہوں نے کبھی بھی اس کی توقع نہیں کی تھی کہ سب کچھ اتنا مختلف ہوگا۔
We begin with breaking news.
I did not expect that I, in school I would be reporting on real stories and I did not know.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس کی توقع نہیں کی تھی کہ میں حقیقی واقعات کی رپورٹنگ کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس گزشتہ نسلوں کے جرنلزم کے طالب علم جنہوں نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے اننبرگ اسکول آف جرنلزم میں پڑھائی کی ہے، انہوں نے ٹیلی ویژن سمیت تمام میڈیمز جیسے ریڈیو، اخبار اور ویب میں رپورٹنگ کرنے کے طریقے کار سیکھے ہیں۔ اسکول آف جرنلزم کے ڈائریکٹر ولو بے کہتی ہیں،
Today we expect journalists to be able to use all sorts of technological tools to
آج ہم جرنلسٹ حضرات سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی رپورٹ کی تحقیقات کے لیے ٹیکنالوجی کے تمام طریقے کار کو بروئے کار لائے اور اس تحقیق کا تجزیہ کریں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انہیں رپورٹ تیار کرنے کے لیے ملٹی میڈیا کا استعمال بھی آتا ہو۔ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کی مارکیٹنگ کریں اور اسے نشر کریں، اور جتنا جلد ہو اور جتنی دور تک وہ اسے لوگوں تک پہنچا سکیں اس کے لیے ذرائع کا استعمال کریں۔ یہ نئی نسلوں کے صحافی یہ سب کچھ نئے میڈیا سینٹر اور مستقبل کے نیوز روم میں سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ طالب علم جو ٹی وی، ریڈیو اور ویب پر کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں ٹیکنالوجی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بنیادی کمپیوٹر پروگرامنگ کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ڈیجیٹل جرنلزم پروفیسر رابرٹ ہرنانڈیز کہتے ہیں،
They need to know how the web works and be able to tinker with it.
ان طالب علموں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویب پر کیسے کام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ویب پر چند ایسے طریقے کار بھی بتائے جس کی مدد سے رپورٹرز اپنی رپورٹیں مختلف انداز میں شائع کر سکتے ہیں۔
You can do 360 panorama through your phone, right? We can talk about what a tornado looks like, how it rips.
یہاں پر طالب علم نئی ٹیکنالوجی گوگل گلاس پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے اینک کی طرح پہنا جاتا ہے اور جسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے بعد آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ ول فیڈرمین پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل جرنلزم کے طالب علم ہیں۔
I think we're entering a market now where if you don't have kind of a wide range of skills.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی مارکیٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں جہاں پر اگر آپ کو ٹیکنالوجی کے اسکلز نہ آتے ہوں تو آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں، آپ کو نوکری ملنے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد نہ صرف طالب علموں کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے بلکہ انہیں ٹیکنالوجی کا ماہر بھی بنانا ہے تاکہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں وہ بہت جلد چیزوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن میڈیا سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرینا چاہ کہتی ہیں کہ مستقبل کے صحافیوں کو بہت محتاط رہ کر نئی ٹیکنالوجی سے کام لینا ہوگا۔
In the journalism arena, we've got to consider carefully how do we teach students to use the tools responsibly.
وہ کہہ رہی ہیں کہ جرنلزم کے شعبے میں بہت محتاط انداز میں کام کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہمیشہ نئے سوالات کو جنم دیتی ہے، کیونکہ آپ پہلے کے مقابلے میں اب کے زمانے میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کر سکتے ہیں،
لہٰذا ہمیں طالب علموں کو ذمہ داری سے آگاہ کرنا ہوگا. اس فیکلٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طالب علموں کو جرنلزم کے روایتی پہلوؤں کو بھی سیکھنا ہوگا، یعنی رپورٹ کیسے لکھی جائے، اسے کیسے مؤثر انداز میں پیش کیا جائے تاکہ وہ حقائق پر بھی مبنی ہو، صحیح ہو اور متوازن ہو.
Save the beta's life.
You never think of one getting this close to dying and then two you never think of you.
نیلوفر مغل، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
سن 2015 کون سی ہوں گی میگا سٹارز کی میگا فلمیں؟ تفصیلات فکر و فن میں.
کھیل کھیل میں، کھیل کھیل کے، کھیل کھیل یہ آ جائے گا.
سن 2015 میں بالی ووڈ کے میگا سٹار سے سجی بڑے بینرز کی بہت سی فلمیں باکس آفس کا میدان مارنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی، اور یوں فلم بینوں کو اپنے پسندیدہ سٹارز کی فلمیں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا.
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم، پرلے سے باتیں، پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے، پرلے ارادے.
امیتاب کی سن 2015 میں تین فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی. ڈائریکٹر آر بالکی کی شمیتاب 6 فروری کو ریلیز ہوگی، جس کی کاسٹ میں امیتاب کے علاوہ رانجنا کے سٹار دھنوش اور کمل حسن کی چھوٹی بیٹی اکشرا بھی شامل ہیں. شمیتاب کی خاص بات یہ ہے کہ ریکھا بھی فلم میں بطور مہمان اداکار نظر آئیں گی.
شمیتاب، 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 میں بھی ہوں.
عمر کیا تم دونوں کی؟ 97 years. دونوں کو ملا کے 97 سال کی عقل ہونی چاہیے.
کلاکار ہوں میں، کلاکار.
سن 2015 کی دوسری بڑی فلم امیتاب ہی کی پیکو کو کہا جا رہا ہے. سجیت سرکار کی ڈائریکشن میں بننے والی پیکو میں امیتاب بچن اور دیپیکا پاڈوکون کے فینس انہیں دیکھ سکیں گے باپ اور بیٹی کے روپ میں.
پگلا ہوں یار، پگلا ہے پیار، ایسے ہی چلتا یہ کاروبار، پیار کے سائے میں سب پرلی ہیں یار، پرلی سی باتیں.
بگ بی کی سال کی تیسری فلم وزیر ہوگی، جبکہ ان کے ساتھ فرحان اختر بھی اس فلم میں اہم رول نبھائیں گے.
ہار جیت سے، ہار جیت کے، جیت ہار سکھائے گا.
دبنگ خان سن 2015 کو بھی اپنے نام کرنے سے متعلق پراعتماد ہیں. ان کی آنے والی فلم بجرنگی بھائی جان ایک برہمن لڑکی اور مسلمان لڑکے کی محبت کی کہانی ہے. کرینہ کپور فلم میں سلمان خان کی ہیروئن ہوں گی، جبکہ نواز الدین صدیقی بھی کاسٹ کا حصہ ہیں. کبیر خان کی ڈائریکٹ کردہ بجرنگی بھائی جان 16 جولائی کو تھیٹرز کی زینت بنے گی.
میری اکھیاں چ ہس دے آ سجنا، میری اکھیاں چ ہس دے آ سجنا، وے میرے دل وچ وس دے آ سجنا، اے میری جان میں تیرے نا، اے میری جان تیرے نا، کر کے مر جا تینو تھکیا تے ڈل گئیاں اکھیاں.
سلمان خان 16 سال بعد ایک بار پھر نظر آئیں گے راج شری پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو میں سونم کپور کے مقابل. یہ فلم نومبر میں ریلیز ہوگی. انوراگ کشیپ کی فلم بامبے ویلوٹ کو سال کی سب سے غیر معمولی اور بڑی فلم کے طور پر ریٹ کیا جا رہا ہے. فلم کا نہ صرف بجٹ بہت بڑا ہے، بلکہ سن 2013 کی فلاپ فلم بے شرم کے بعد رنبیر کپور کی یہ پہلی فلم ہوگی.
ہر دم چاہوں تجھے اس دل میں تو رہے، دھڑکن بھی مجھ سے کہے تو ہی تو ہے میرے لیے، راتیں بھی کٹتی نہیں، سانسیں بھی تھمتی نہیں، تو ہی تو ہے دنیا میری، میرے جینے کی ایک ہنسی.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com.
کھل کھل صورت تیری، اس کے آگے سب ہے، بلی بلی ملی ملی، ایسی خوشی
जिसके आगे सब है बिल्ली बिल्ली।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
चुपके से सुनने में ही है मजा, लफ्जों के कब्जों में जो छुपी है चाहते, आँखों से पढ़ने में ही है नशा, नशे के साए में सब पिटली है यार।
972 कहाँ आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
और सामिन, इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका की 12 घंटे की नशियात और ये न्यूज शो इख्तिताम को पहुंचता है। एडिटर थी मदसरा मंजर, प्रोड्यूसर हैं अरसलान शरीफ, हमारे साथ इंजीनियर हैं कर्टिस बायनम। असद हसन आपके लिए एक अच्छे और खुशगवार दिन की ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।